آیات سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ ویزے کی پابندی غیر شرعی ہے، مگر یہ غلط ہے، وہ انتظامی مسئلہ ہے. البتہ یہ پابندی لگانا کہ آپ 5 سال بعد حج کرے اور آپ وہاں جا کے واپس آ جائے، یہ غلط ہے. استطاع الیہ سبیلا، جو جس طرح وہاں پہنچے، عمرے کے لیے پہنچ کے ٹھہرے اور حج کر کے آئے، شرعاً درست اور صحیح. یہ لوگ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی اس کی. حاجی اور معتمر کا مقصد کیا ہے احرام کا؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا. اللہ کا فضل اشیاء دنیا ہے، کھانا پینا، کپڑا، کمرہ، ہوٹل، رہائش، یہ فضل ہے. اور رضوان صلاۃ الحرم، طواف، رکوع، سجود، اعتکاف، حج اور عمرہ، یہ طلب رضوان ہے. بعض علماء دین چلے جاتے ہیں، پھر کسی ہوٹل میں، کسی کے مکان میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو عذر ہو تو ٹھیک ہے. حضرت بندوری نے کہا تھا حدود حرم میں جہاں بھی پڑی جائے وہ حرم شریف ہے، لیکن جہاں تک آدمی کی ہمت ہو اور چلنے کی سخت ہو تو کوشش یہ ہو کہ اس کی عبادت داخل حرم. یہاں کراچی کے ایک بڑے عالم میں نے اچانک مکتب امدادیہ کے سامنے دیکھا. میں نے پوچھا حضرت کہاں کب آئے، کام تو کافی دنوں سے ہیں. ایک بنگالی تھا مولوی میزان الرحمان کا، مولوی میزان کے ہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا حرم کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے سب حرم ہے. میں نے ایک بڑی مسجد کا نام لیا، میں نے کہا جو آپ کی مسجد ہے وہ مسجد نہیں ہے، پھر وہیں پڑھتے، ضرورت کیا تھی حرم آنے کی. آئے حرمین شریفین ہیں اور پڑھتے نمازیں مولوی میزان الرحمان کے گھر پر ہیں. یہ بہت نامناسب بات ہے. اللہ اکبر. ابھی ہمارے کچھ لوگ گئے تھے عمرے کے لیے، اہل دنیا، بالکل کورے دنیا دار. انہوں نے مجھے سنایا 26 دن وہاں رہے کا ایک نماز تکبیر اولا سے فوت نہیں ہوئی، اور ایک رکعت اشراق و چاش اوابین کوئی بھی حرم کے باہر نہیں ہوئی. واللہ العظیم مجھے بھی رشک آیا کہ کتنی ہمت اللہ نے عطا فرمائی. اور یہ وقت پر ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد پر زوف آ جاتا ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو. پہلے فرمایا غیر محل صید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، اب اجازت آ گئی، صرف اباحت مراد ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روک لے تم کو، یعنی روکنے لگو تم لوگوں کو مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تجاوز مت کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کی مدد کرو خیر کے کام، پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تعاون مت کرو گناہ و دشمنی کے کاموں میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا عذاب دینے والا ہے. سورت کے اندر جس طرح بیان ہے حل و حرمت کا، اس طرح سورت کے اندر بیان ہے ان نظروں کا جو اللہ کے نام ہو، کہ یہ حلال طیب ہے، منعقد ہے، اور ان نظروں کا جو غیر اللہ کے نام ہو، کہ یہ باطل فاسد ہے، جرم اور گناہ ہے. سورت میں محرمات خداوند تعالی کی بھی ہے جو واقعی حرام ہے، اور وہ محرمات بھی ہے جو لوگوں نے تصرف کیا ہے، جس کو محرمات العباد کہتے ہیں، ان کی مذمت کی ہے کہ بندے کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں بنتی. طالب علم اس طرح یاد کر لے کہ سورت 4 چیزوں پر مشتمل ہے، حل و حرمت تو اس کا دعویٰ ہے، اور حل حرمت کے بعد کلام ہوتا ہے نزور اللہ ایک، نزور العباد دو، محرمات اللہ تین، محرمات العباد چار. میں تفصیل کرتا ہوں آگے. حرمت علیکم المیتتو، حرام کیا گیا تم پر مردار، میں نے پہلے بتایا حقیقی جیسے گیدڑ، کتا، ریچھ، بھیڑیا، شیر، ہاتھی، اور حکمی جیسے گائے ذبح نہ ہوئی، بھینس غیر مسلم نے ذبح کی، بکری جھٹکے سے ماری گئی، مرغی ذبح ہوئی خون نہیں نکلا، مردار. تو میتا حقیقی ہو یا حکمی ہو، ودمو اور خون، خون سے مراد بہتا ہوا جو اوداج سے گلے کی رگوں سے نکلتا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، نام تو گوشت کا ہے لیکن پوست بھی نہ جائز ہے، اور لحم کی طرح شہم بھی نہ جائز ہے. البتہ اس کے بالوں میں بحث ہے، امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ بال قابل استعمال ہے اور اماموں نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے. نجس العین معنی پیشاب پاخانہ، خون اور شراب. تو جو نجس العین ہو اس کا جز جز بدن کا ناپاک ہوتا ہے. وما اوہل لغیر اللہ به، اور وہ جو نامزد کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پر، یہ پیر بابا کا بکرا ہے، یہ بریمان سیب کی نیاز ہے، یہ داتا دے نگری کی نظر ہے. یہ بدتی و مشرکین یہی ہتھ کنڈے کرتے ہیں. والمنخنقت، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ کے مرا ہو، والموقوذت اور جس کو ڈنڈے مارا ہو، ڈنڈا مارا سر پہ لگ گیا مردار ہو گیا ذبح نہیں ہوگی، والمتردیت اور اوپر سے نیچے گرنے والی، والنطیحت سینگ ماری ہوئی، وما اکل السبع اور جس کو کھا جائے درندہ اور یہ ذبح نہ ہوئے یہ مردہ، الا ما زکیتم مگر وہ جو تم نے ذبح کیے. دیکھو بدتی عجیب پاگل ہے، وہ کہتے وما اوہل لغیر اللہ، ہم تو ذبح کرتے ہیں. بابا یہ اس سے متعلق نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس سے روح المانی میں منقول ہے کہ وما اوہل بھی لغیر اللہ کو یہ شامل نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ وما اوہل لغیر اللہ کو شامل ہو جاتا تو آگے خنزیر ہے، پھر وہ بھی ذبح کرنے سے حلال ہونا چاہیے. سمجھ رہے بات؟ بدتیوں کے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو وہ آیات پر چڑھائی کرتے ہیں. حالانکہ جمہور مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ ما اوہل بہ لغیر اللہ کے بعد جو چار ذکر ہوئے ہیں، منخنقہ ایک، موقوذہ دو، متردیہ تین، نطیحہ چار، اور معقول سبو پانچ، یہ مراد ہے. الا ما زکیتم، سمجھ گئے بات؟ ایک بات اور سمجھ لو، منخنقہ جس گائے کا گلا گھٹ گیا کیوں مردار ہے؟ ذبح نہیں ہوئی، متوجہ رہو. موقوذہ جس کو ڈنڈا مارا کیوں مردار ہے؟ ذبح نہ ہوئی. متردیہ جو اوپر سے نیچے گرا کیوں مردار ہے؟ ذبح نہیں ہوئی. نتیحہ جس کو دوسرے جانور نے سینگ مارا کیوں مردار ہے؟ ذبح نہیں ہوئی. وما اکل السبع اور درندہ جس کو کھا جائے وہ کیوں مردار ہے؟ ذبح نہیں ہوئی. الا ما زکیتم، اگر تم ذبح کر چکے ہو تو یہ حلال ہے. تو ما اوہل لغیر اللہ سے ذبح کا کیا تعلق؟ یہ مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ ما اوہل لغیر اللہ کے حرام ہونے کی علت یہ نہیں ہے کہ وہ ذبح نہیں ہوئی، بلکہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کا تقرباً کر دیا گیا، جس کو اردو میں کہتے ہیں نامزد کر دیا گیا. تو نامزدگی جب تک نہ ہٹے نامزدگی جب تک نہ ہٹے اس وقت تک ذبح مؤثر نہیں ہو. نامزدگی کیا مطلب؟ کہ ایک شخص نے بکرا عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی نیت سے خریدا ہے کہ یہ انہی کی نیاز ہے اور وہیں جا کر کے کٹے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کی توفیق دی. آپ نے اس کو کہا کہ بابا اس طرح ذبیحہ مردار ہوگا اور کرنے والا مرتد ہوگا، تیرے بھی خیر نہیں ہو تیرے بکرے کی بھی. اس نے کہا میری توبہ، میں نہیں کرتا. یہاں دو قول ہیں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی رائے یہ ہے کہ نیت تبدیل ہو سکتی، ٹھیک ہو گیا جب اس نے توبہ کر لی ذبح سے پہلے پہلے. بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ جب نامزد ہوا، فقہا کے اس قول کے مطابق جس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا وہ بیچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ جزیہ ضعیف اور کمزور ہے. پہلا مسئلہ تکڑا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا جب بھی تو ماں کے گھر گئی تجھے تین طلاق، جب بھی تو گئی. اب وہ غریب ماں کے گھر جا ہی نہیں سکتی، جاتی ہے تو تین طلاق نافذ ہوتی ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے ان الفاظ سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ نہیں ہٹ سکتا ہے. کیا نہیں ہٹ سکتا؟ تو اب کرے کیا؟ چند صورتیں بتا دی. ایک بات یہ، اس کا اعلان کر دیا جائے کہ وہ گھر ماں کا نہیں ہے باپ کا ہے، اور خاوند نے شرط لگائی کہ ان دخلت دار امی کی وہی دار ابیہا لا امیہا، اور جب شرط میں تبدیلی آ گئی مشروط نہیں واقع ہوگا. دوسری بات یہ کہ ماں باپ دونوں اس گھر کو اس بیٹی کے نام کر دیں. فکانہا تدخل دارہا لا دار امہا. اور چوتھی بات یہ کہ وہ جائے نہیں، راستے سے گزرے وہاں اس کے بہن بھائی آ کے پکڑ کے اندر لے جائے، وہ شور کرتی رہے کہ میں نے نہیں جانا ہے، جب اندر چلی جائے پھر آرام سے چارپائی پر بیٹھ جائے. وما اوہل لغیر اللہ بھی. طالب علم و آخری دلیل یاد رکھو کہ الا ما زکیتم کا تعلق والمنخن قطق ہے، آگے نہیں ہے. کہ یہ آیت کریمہ انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بھی بقرہ میں گزرا ہے، لیکن وہاں منخن قام و قوزہ متردیہ نتیحہ نہیں ہے، تو الا ما زکیتم بھی نہیں. یاد ہے یہی آیت سورت انعام میں آئے گی، لیکن منخنقہ موقوزہ متردیہ نتیحہ نہیں ہے تو الا ما زکیتم بھی نہیں. یہی آیت سورت نحل میں آئے گی، اور وہاں منخنقہ موقوزہ متردیہ نتیحہ ما کل سبو نہیں ہے تو الا ما زکیتم بھی نہیں ہے. پتہ چلا کہ الا ما زکیتم کا تعلق صرف ان پانچ چیزوں سے ہے، اور اوہل لغیر اللہ یا خنزیر یا میتا یا دم مسفوک کے جواز سے نہیں ہے. اس تفصیل کے بعد جب آپ پیر صاحب میر علی شاہ گورلوی کی کتاب جو شاہ عبدالعزیز کے رد میں انہوں نے لکھی ہے الکلمۃ العلیا فی تفسیر ما اہل به لغیر اللہ، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیر صاحب سب غلطی پر رہے ہیں. مگر وہ جو تم نے ذبح کیا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو ذبح کیے جاتے ہیں آستانوں پر. آستانوں پر، فلاں بزرگ کا آستانہ، فلاں بزرگ کا آستانہ،
درگاہوں کے نیاز اور نظر. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہتے ہیں جواہر میں کہ وما اہل لغیر اللہ بھی بزرگوں کے نیاز و نظر ہے، اور وما ذبح علی النصب وہ ذبیحہ مراد ہے کہ بوقت ذبح بھی اس پر خدا کا نام نہیں بت کا نام لیا جاتا تھا. ایسے غالی مشرک بھی موجود تھے. جبکہ حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری کہتے ہیں کہ وما اہل لغیر اللہ بھی یہ تو نامزدگی کی حد تک ہے، اور وما ذبح علی النصب اس کی تفصیل اور تفسیر ہے کہ وہ جو مزارات کے بکرے، مزارات کے مینڈے، مزارات کی دیگے، مزارات کے کھانے، وہ سب کے سب مذبوح عند النصب کے حکم میں. آپ کبھی درگاہ پہ گئے ہیں؟ کسی درگاہ پہ سیون شریف ایک دفعہ ہم گئے، یاد بھی معاہد گزرا ہے، بہت بڑا توحید و سنت کا امام تھا شیخ عثمان ہارونی، بڑے کبار اولیاء اللہ میں سے. وہاں ہمارے علاقے کے کچھ پختون قابض ہے مزار پر، انہوں نے نظر وہاں پر جاری کی تھی. ہر رات کو وہاں کھانا تقسیم ہوتا ہے، تو آپ یقین کر لیں جدھر وہ روٹیاں رکھی ہوئی تھی اور سالن، وہاں پر ایک خاص قسم کا تعفن پھیلا تھا. تو میں نے وہ درگاہ کے بڑے سے پوچھا کہ یہ کیا بدبو ہے؟ اس نے صاف کہا وما اہل بھی لغیر اللہ سے کوئی خوشبو تھوڑی آئے گی. ویدا پٹول ما اہل بھی لغیر اللہ ہے، میں بھی اولی ورک ہے یار، ہوں گا اس پی لگی رٹیں گے کڑی سو. معلوم ہوتا ہے کہ پیر صاحب بھی معاہد ہوئے، یہ منگا تھا خر لگی رٹیں گے کڑی سو کو مار میں دیا نمگا پڑے شو وہ اللہ دی نے کی اللہ دیا کرا ذرا تاس بولے خدا تاس مارا کور مل مارے دور ہوئے ارے تو مامر دور تو کور ہم مخ رہے دا دربار مشران چی یا غنیم شی اگانی دا دد منگ دا دھوکے دا بار دا خبری گئی دا دربار مشران نیم شیعی او نیم سر کافری او یو گوٹے چتا دا مسلمانا دی او کپیر ٹول دا سروشی دا کناٹی دا پیتولی ہا سمی گی نا ہا کا سمی گی نا پیری ختمی گی پیر تو آیا درگاہ کے درس و رکوم دا قرآن تو وہ رج خط مڑکا ہی دی کنا دا سا. چنانچہ آخری معاہدہ و سرما داؤ کا میں تا سو ہفتہ کے یہ درس دا قرآن ورد ہوئی نہ ماں تو یہ کہتے کرا چاہیے دنا زندہ ممکن دا میں دل طرح تھا معاہد عالم گورا میں دا معاہدین میں نہیں بتا تو برا میں دیکھو میاش کے رد شم کال کے ہر جمعرات میں نے خطہ پسند شم رد دے وما ذبح علی النصب اور وہ جو ذبح کیے جاتے ہیں آستانوں پر وان تستقسموا بالازلام اور وہ جو تقسیم کرتے ہو تیروں کے ذریعے ان کے ہاں تیر لکھے ہوئے تھے افعل لا تفعل فیہ خیر و نحوسۃ و یمن و شوم جو تیر جس کا نکل آیا کا بس ہو گیا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں فال نکالنا فال نکالنا پالو نہ وے فال سگور رحمانا اخبل عمل نہ سڑی فال فال والا ایک توتا ہوتا ہے وہ کاغذ اٹھا لیتا ہے کولو بھائی کولو کیا لکھایا بھائی بہت پریشان ہے کاروبار بند ہے گھر میں بھی حالات ٹھیک نہیں صحت میں بھی وہ ہے تو میں نے ایک کاغذ لکھا چھوٹا سا اور اس پر میں نے لکھا کہ یہ جادوگر حرامی ہے اور اس کا باپ نامعلوم ہے اور یہ پکا کافر واجب القتل ہے جب اس کا خیال نہیں تھا میں نے اس میں ڈال لیا میں نے کہا طوطے کو کہو طوطے نے وہی پرچی اٹھائی میں نے کہا یہ فال آپ کا ہے آپ کی طرف سے کہا میرا میں نے کہا آپ کا نکال دے تو میں نے کہا لاؤ پڑھو میں نے پڑھ کر سنایا کہ یہ آپ نے زیادتی کی میں نے کہا سب کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر رہے لکھا تم نے ہے اور وہ خدا کا لکھا ہوا بن گیا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ کیا جائز فال جائز ہے؟ بعض لوگ دیوان حافظ سے فال نکال دے، اس کا خاص طریقہ ہے، وضو کر کے حافظ شیرازی کے ثواب کے لیے دو رکعت پڑھ لیتے، کچھ خیرات کر لیتے دایاں ہاتھ، اور دیوان حافظ نصف پکڑ کر پھر اچانک کھول لیتے اور سات صفحے اور الٹ دیتے، ساتویں صفحے پر دائی طرف پڑھتے. تجربہ ہے کہ اسی شخص کا سوال اس کا پورا جواب آتا ہے. کہتے ہیں اورنگزیب کے دربار میں کسی شہزادی کا سونے کا ہار گم ہو گیا تھا، تو دیوان حافظ سے فال نکالا گیا، رات کا وقت تھا، تو یہ مصرع نکل آیا، دزدی چدلا ورس کہ بکف چراغ داری. چور کتنے بہادر ہو، چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، تو جس کنیز کے ہاتھ میں مشعل تھا اس کو پکڑا، اس کے ہاں نکل آیا شہزادی کا ہاتھ. خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کا تو پورا معراج ہے، یعنی دیوان حافظ اور اس سے فال نکالنا. محدثین اعتماد نہیں کرتے، ذہنی چیز ہے. اسی طرح بعض لوگ سرائیاں گماتے ہیں، سورت یاسین پڑھتے ہیں اور جتنے لوگوں پر شک ہو ان کے نام کاغذ پہ لکھ لیتے اور وہ اس میں پڑھتے ہیں اور مبین تک پہنچ کر کے اگر سرائی گم گئی تو پرچی پڑھ لو، اسی شخص نے چوری کی. کوئی شک نہیں کہ تجربہ یہی ہے، لیکن شریعت کے لوگ اس کی نا اطمینان کریں. خالی سرائی پھر جانے سے اور کاغذ کے لکھنے سے کوئی شران چور تو نہیں بن سکتا. وان تستقسم بالازلام، اللہ، شک شبے والی چیز پر اطمینان نہیں ہوگا. ذالکم فسق، یہ تمہاری گندی چیزیں ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے کہ یہ نہیں بگڑے گا. فلا تخشوہم، پس تم ان سے ڈرنا ہی نہیں. وخشونی، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے پورا کیا تمہارے لیے دین تمہارا. واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کی تم پر اپنی نعمتیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور چنا میں نے تمہارے لیے اسلام دین. یہ مقامات ہے، ایک اکمال کا ہے، دوسرا اتمام کا ہے، اور تیسرا رضا اسلام کا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں نے مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سوال یہ ہے کہ فقہ بعد میں بنی، احادیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی، قرآن کی لاکھوں تفاسیر بعد میں ہوئی، تو سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اس دین کا اثر ہے جس کے کمال کا اعلان ہو گیا تھا، اور یہ اس دین والے کا احسان ہے جس نے قیامت تک مسلمانوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائی. حافظ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بدائع الفوائد، اس آیت کی تفسیر میں بدائع الفوائد. اصل میں اکمال میں اور اتمام میں فرق ضروری ہے. اکملت لکم دینکم، اتمام بعتبار ذات کے ہوتا ہے، اور اتمام بعتبار اوصاف کے ہوتا ہے. تو پہلے ذات ہوتی ہے جو موصوف ہے، پھر صفت آتی ہے جو اس کا وصف ہے. بخاری شریف میں ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا تھا
یا امیر المومنین آیت نزلت فی کتابکم لو نزلت عند معاشر الیہود لاتخذنا ذلک الیوم عیدا. ایک آیت تمہارے مسلمانوں کے قرآن میں آئی، اگر ہم یہود کے ہاں آ جاتی ہم اس دن کو جشن منا لیتے، جشن عید میلاد النبی، جشن معراج. حضرت عمر نے کہا مجھے وہ دن معلوم ہے، وہ وقت معلوم ہے، وہ موسم معلوم ہے. عرفہ کا دن تھا، پیغمبر اپنے سواری پر تھے، 125,000 صحابہ سامنے تھے، عرفات کا میدان تھا، آپ نے خطبہ دیا اور اس دوران الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیکھو یہودی نے کہا ہم جشن کر لیتے، اور عمر نے کیا کہا؟ علمنا ذالک، عرفنا ذالک الیوم. تو میں دور حدیث والوں کو اس حدیث پر کہتا ہوں کہ کسی دینی خوشی کو جشن کا رنگ دینا یہ یہود کا طریقہ ہے. بریلویوں نے یہود کی پیروی کی ہے میلاد النبی وغیرہ کے جلوس میں. اور کسی دینی تقریب کو علم سے منانا، دلیل اور برہان سے منانا، یہ صحابہ کی سنت ہے. تو دیوبندی جو جشن نہیں کرتے ہیں صحابہ کے متبع ہے، اور بریلوی جو جشن مناتے ہیں یہ یہود کے متبع ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. سمجھ لو تو بڑا کام ہو جائے. آج میں نے مکمل کیا تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے چن لیا تمہارے لیے اسلام دین، اللہ نے خود چن کے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ شروع میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اختتام بھی ہے الاسلام دینا، مقصد ہی سارا دینی دین ہے. کسکار دے اے رحمان خود دین دے، نور کارون ٹول فضول اور پریشان دی. اصل کام اگر ہے تو دین کا کام ہے، اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. فمن اضطر، جو کوئی پریشان ہوا، فی مخمصت، بھوک سے، غیر متجانف الاثم، نہ بڑھنے والا ہے گناہ کی طرف. بھائی ایک آدمی پریشان تھا، پریشانی کے عالم میں اس نے خنزیر کا گوشت کھایا. ہو سکتا ہے کوئی صحیح مسلک کا آدمی مزار کا چڑھاوا کھائے، پراٹھا اور حلوہ کھائے، پریشان ہے نا، مر رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. میں نیو کراچی جہاں ہمارا بڑا ادارہ بنا ہے افسر و دراسات، سن 1974 میں وہاں امام تھا، ڈیڑھ سال تقریبا. تو میرے ایک مؤذن تھا، اس وقت شب برات کے حلووں کا بڑا رواج تھا. نیو کراچی میں ایک غریب آدمی بھی 7 قسم کا حلوہ پکاتا ہے شب برات، اور وہاں کے جو آئمہ ہیں وہ حلوے کے ڈبے بنواتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اتنا حلوہ گھروں سے آتا ہے کہ وہ ڈبوں میں بند کر لیتے ہیں، خاص طریقے سے سکا لیتے ہیں، 200-300 ڈبے پر حلوائیوں کی دکانوں میں بیچتے ہیں. میں نے تو مسئلہ بیان کیا کہ شب برات کا حلوہ بدعت ہے اور اس سے پرہیز کرو. دن بھر ہم وہاں رہے، بڑی بھوک لگی. رات کو میں نے مؤذن کو کہا کہ جاؤ اور کہیں سے ہوٹل سے روٹی سالن تو لاؤ. اس نے کہا آج تو شب برات کی چھٹی تھی. اس زمانے میں بڑے ہوٹل نہیں تھے، وہاں کچے ہوٹل ہوتے تھے، جگڑی والے، اور سب چھٹی کر چکے، کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا کھائیں گے کیا؟ کہا یہ جو حلوے آتے ہیں جن کو آپ نے ناجائز کہا ہے، ان میں سے اچھے اچھے میں نے ڈھونڈ کے رکھے.
فمن اضطر فی مخمصۃ. میں نے نہیں کھایا, میں نے کہا میرے بیان کا اثر ختم ہو جائے گا. غیر متجانف اس میں. اور رسوم ایسی خراب چیز ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, حافظ جی ہم تو تیرے لوگ ہیں, تیرا سنتے ہیں, تو بھی ہمارا سن. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور اس کا فاتحہ تو دے دو. میں چلا گیا, چلو فاتحہ تو سورتیں پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ اس مرحوم کو ثواب پہنچے. بزرگ آدمی تھا, دکھا ہوا تھا. میں چلا گیا تھا. میں جب چلا گیا, دو پلنگ رکھے بھرے ہوئے, ایک میں قسم قسم کی مٹھائی اور دوسرے پلنگ پر قیمہ اور قورمہ, بریانی, پلاؤ, رائتا, فرنی, کھیر, ہر طرح کے کھانے, نان, چپاتی, شیرمال اور تافتان, ہر طرح کے روٹیاں. اور ایک پلنگ درمیان میں کھڑا ہے اور اس پلنگ پر پتلا دوپٹہ ڈالا ہے اور اس کے سامنے ایک دوشیزہ حسین جمیل خوب زیورات سے لدی ہوئی وہ بھی کھڑی ہے, ادب سے بیٹھی ہے یا کھڑی ہے. میں نے جب تھوڑا سا غور کیا تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا بابا یہ کھانے کیا ہے؟ کہ یہ کھانے تو اللہ واسطے ہیں اور نیاز ہے, آپ پڑھے تو پھر لے چلیں گے مسجد. میں نے کہا یہ بیوی جو کھڑی ہے, کہا بھائی یہ کھانے وہاں پہنچیں گے تو یہ اس کی بیوی ہے, یہ بھی پہنچ جائے. تو میں نے کہا یہ کھانے تو آپ میرے ساتھ لے جا رہے ہیں, یہ کہاں جائے گی فاتحہ پڑھنے کے بعد؟ اچھا اچھا بھائی تو ہٹ, چل 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 تو ہٹ. سمجھ گئے بات یا نہیں؟ یہ آئندہ سمجھیں گے جب روز افطار کرے. نہ قدوان ناستی پڑسی دلی قدوان دی. وہ عورت بھی ان کی طرف سے فاتحہ میں شامل تھی کہ آپ فاتحہ پڑھے تو جیسے یہ بریانی اور روسٹ اور روٹیاں اور کھیر پہنچے گا, اس طرح مردے کو قبر میں یہ لڑکی بھی پہنچے گی. اور یہ احمد رضا خان نے ملفوظات میں باقاعدہ لکھا ہے, حالانکہ وہ معتدت عدت میں تھی, اس کے لیے بناؤ سنگار حرام نہ جائے. تو میں نے کہا کھانا تو آپ میرے ساتھ لے جا رہے ہیں تو یہ کہاں جائے گی؟ اس کو بھی میرے ساتھ بھیجنا پڑے گا, اس لیے کہ فاتحہ ہو جائے گی. تو اس نے کہا نہیں 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 بھائی تو چل ہٹو. اس طرح ہم نے ان کے شرک اور بدعت ختم کیے الحمدللہ. آسان کام نہیں ہے. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم, ایک دور گزار آیا ہوں میں درد و ستم کا. فمن اضطر فی مخمصۃ, جو کوئی پریشان ہوا بھوک کی حالت میں, غیر متجانف اللیس میں, اور نہ ہو بڑھنے والا گناہ کی طرف. بھائی بھوک اور حالت اضطراری کی مجبوری سے تھوڑا سا لیا, غیر متجانف حد سے بڑھنے والا نہیں, لِإِثْمٍ گناہ کر کے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. مولانا مودودی نے جب ایوب خان اور فاطمہ جنا کا انتخاب تھا تو فتویٰ دیا تھا کہ لوگ فاطمہ جنا کا ساتھ دیں. ہاں مفتی محمود صاحب وغیرہ نے ایوب خان کا ساتھ دیا تھا. تو مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کے ساتھ دینے کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فإن اللہ غفور رحیم. حالت اضطراری میں خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے, لہذا میرے لیے ایوب خان کے مقابلے میں عورت کا ساتھ دینا جائز ہے. اندازہ لگائیے کس قدر تفسیر نہیں تحریف ہو رہی ہے. یہ ریکارڈ پر موجود ہے رسائل مسائل. یسألونک ماذا احل لہم, یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال کیا گیا ان کے لیے, سب چیزیں تو حرام ہو گئی. قل احل لکم الطیبات, آپ فرمائیے حلال ہے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں. الطیبات اشارہ ہے کہ اگر حلال کھانا ہے, سالن ہے, چاول ہے, لیکن شک والی چیز نکل آئی, کہیں سے چوہے کی ٹانگ آ گئی, کہیں سے چھپکلی کی دم نظر آ گئی، کہیں سے ریت مٹی اتنی گر گئی، حلال ہونے کے باوجود صاف نہیں رہا، تو ناقابل استعمال ہے. وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو چیرنے پھاڑنے والوں کو، مکلبینا، جبکہ تم اس کو بھیجنے والے ہو، خواہ وہ شاہین اور باز ہو یا شکاری کتا ہو، علمتم تم نے اس کو تعلیم دی، اور وہ جا کے زخمی کرے گا، خود نہیں جائے گا. مکلبینا جلالین میں ہے، مرسلینا تم اس کو بھیج رہے ہو. چنانچہ ہمارے ہاں ایک شکاری تھا، تو اس کے پاس ہم آ جاتے تھے کہ ملنگ بچا، ملنگ چاچا فلاں جگہ خرگوش ہے، آپ کتا چھوڑ دے. تو وہ کہتے ہیں شینو نے نہ جوڑا دے، شینو استڑے دے، وہ کتے کا نام تھا شینو، تو وہ چپ چاپ لیٹا رہتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا. اور جب وہ کہتا تھا ہم اس کو راضی کر لیتے تھے، تو وہ کہتے الگ نہ شینو بچے شابا کہا بکچت پاس لے دو افا دفا قتل میں شروع کر چکم لاروان بروانے گا. مکلبینا اللہ فرماتے تمہارے کہنے سے جائے گا، خود نہیں جائے گا، خود چل پڑا تو پھر تو غلط ہو گیا، غیر تعلیم یافتہ ہو گیا، اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہا. پھر وہ یہ شرطیں ہیں، تم نے اس کو سکھایا ہو ایک، وہ جا کے شکار کو زخمی کرے دو، تمہارا بھیجا ہوا ہو تین، اور تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو چار. فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ بھیجا ہوا ہو اور آقا نے سیٹی بجائی فوراً واپس آ جائے گا. شکار اس نے کر لیا خرگوش کا، پکڑ لیا، مالک دور ہے اور خرگوش مزاحمت میں زخمی ہو گیا، تو ہم نے کہا دے دو، ہم ذبح کر کے اور ملنگ چاچا کو دے دیں گے. تو رکھ لیا، ہم نے چاکو نکالا، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو ذبح کیا. ملنگ چاچا آیا، پوچھا کہ کتا کچھ لائے؟ ہم نے کہا نہیں، کتے نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ کیوں نہیں، خود جا کر کے اس کو اٹھایا، اس کو دکھائے گئے. تو علمونہن، تم نے ان کو تعلیم دی، تم ان کو سکھا چکے ہو. مما علمکم اللہ، وہ جو سکھایا تم کو اللہ نے. فکلو، پس کھاؤ. مما امسکنا علیکم، وہ جو روک چکے ہیں تمہارے لیے. آیت میں اشارہ ہے، اگر وہ کھانے لگا تو شکار حرام سمجھا جائے گا. واذکر اسم اللہ علیہ، اور لو نام اللہ کا اس پر. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. کہ اس بہانے مردار نہ کھاؤ. فرمایا امسکنا علیکم، قرآن کو دیکھو، ان شکاری کتوں نے یا بازوں نے روک لیا تمہارے لیے. قرآن کو دیکھو ذرا، امسکنا لکم نہیں کہا، کیونکہ کتا شکار کرے خون بہ رہا ہے اور آقا کو دے اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، مگر تعلیم کی برکت کیا چیز ہے. تو میں کہتا ہوں کتے کو تعلیم دیتے ہو وہ تمہارا شکار محفوظ لاتا ہے. تو جو سفرا، جو عمرا اور جو منتظمین دینی مدرسوں کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ اپنے شکل آئینے میں دیکھے کہ ان کے اخلاقیات کتے سے بھی نیچے ہیں. کتا تو دیانتدار ہے تعلیم کی برکت سے، اس نے نہ نور الازا پڑھی ہے، نہ کنز، نہ شر وقایا، نہ بیزاوی، نہ توضیح، نہ سلم، نہ مشکات، نہ بخاری. چند فارمولے تھے وہ اس کو سکھائے گئے، اور آپ نے سب کچھ پڑھا ہے اور پھر گریبان میں اپنا دیکھے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تعلیم کی برکت سے کتے جیسے ناپسندیدہ درندہ اچھا ہو سکتا ہے، اور تعلیم کر کے ایک انسان اچھا نہیں بنا تو یہ خصلت اور ذاتیات میں کتے سے بھی زیادہ کمینہ اور گھٹیا ہے. قرآن سمجھو اس پر. کتا اس مجازی مالک کا کھا
خائن نہیں ہے، شکار اسی کا ہے، اسی کے لیے پڑا رہے گا. اور یہ علم سمیت، انسانیت سمیت، ایمان سمیت اپنے مالک سے نہیں ڈرتا اور اس کے شریعت کے حدیں توڑ رہا ہے.
توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. بس اب معذرت اور ادب، آپ کی خدمت میں معافیوں کی خواستگار ہوں کہ یہ باتیں صحیح ہونا چاہیے اور اس میں جواب اللہ کے ہاں دینا ہے.
واذکر اسم اللہ علیہ، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی جو تفسیریں ہیں جتنی ہیں چھوٹی بڑی، ان میں لکھا ہے کہ اگر شکار بندوق سے ہو یا پستول سے ہو یا کلاشنکوف سے ہو، کبھی کہتے ہیں گولی کا نوک ہونا چاہیے گولی دار، کبھی کہتے ہیں اس کا خون نکلے، کبھی کہتے ہیں وہ جانور ملنا ضروری ہے ورنہ ذبح نہ کیا تو مردار ہے. میں پوچھتا ہوں بلوچستان کے پہاڑ میں 14 میل کی مسافت پر اوپر ایک بکرا نظر آ رہا ہے، درمیان میں شکاری بندوق سے اس کو مارتا ہے، وہ وہاں سے گر رہا ہے لیکن اس کے اٹھانے میں 3 دن اور لگ رہا ہے پہنچنے تک، اتنی گولائی ہے، اتنے چکر ہے. یہ کون سی گولی ہے جس سے شکار زندہ رہے گا؟ بالکل غلط بات ہے، تمام فتاوی غلط ہے. اتنا کافی ہے کہ آپ نے بندوق استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، اب اگر زندہ ملا تو ذبح کرنا واجب ہے، اور اگر زندہ نہیں ملا اور یہ یقین ہے کہ آپ کی گولی سے لگا ہے، خواہ وہ گولی دار ہو یا چرے دار ہو، پستول ہو یا بندوق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور اس جانور کا خون نکلا ہے حلال اور طیب ہے. مزید اس میں جو باتیں کہی گئی ہے بلا دلیل بلا برہان کے ہے، شکار کے مقصد کے خلاف ورزی ہے. اصل میں مفتی محمد ابدہو نے جامع اظہر میں جمال الدین افغانی کے تلمس کی وجہ سے کچھ فتوے غلط دیے تھے، ان میں یہ فتویٰ صحیح دیا تھا کہ بندوق اور پستول کا شکار جب چلانے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو حلال و طیب ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے پہلی ناراضگی میں اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا بغیر تأمل و تفکر کے، حالانکہ یہ مسئلہ قابل نظر تھا، اس مسئلے میں اصلاحات ہو چکی تھی. الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کی گئی تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں. سوال ہوا تھا نا کہ ماذا احل لہم، کیا کیا حلال ہے، اس کی تفصیل محللات کی. آج حلال کیے گئے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں، وطعام الذین اوت الکتاب، اور کھانے ان لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے. مفسرین کا اتفاق ہے کہ مطلق کھانے روٹی سالن، چائے اور پیسٹری، بوتل اور اناج، یہ تو ہر کافر کا جائز ہے. یہاں طعام سے مراد ہے المطعوم، اور المطعوم پر بمانے مذبوح کے ہیں، ذبح کیا ہوا، اور حلال ہے ذبح کیا ہوا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی. وطعامکم حل لہم، اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہے. یہ کیوں کہا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم عقیقہ کا گوشت عیسائی کو دے سکتے ہیں، ہم قربانی کا گوشت عیسائیوں کو دے سکتے ہیں. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مسلمان حلال ہے. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. زمانہ حال میں جو مذاہب آسمانی ہے جیسے یہود و نصارہ، ان کی عورتیں شرائط کے ساتھ ہمارے مسلمان کے نکاح میں آ سکتی. یہ نہ کہا جائے کہ یہ بہت برے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے وہ کون تھے؟ اچھے تھے. براہ راست پیغمبر موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، وہی آ رہی تھی، ایمان نہیں لا رہے تھے. پھر بھی رعایت کی گئی، پھر بھی رعایت کی گئی. عجیب بات ہے کہ فرمایا پاک دامن ہو. یہاں اتفاق ہے کہ محسنہ سے مراد پاک دامن ہے، منکوہ مراد نہیں ہے، حرہ مراد نہیں ہے، عفیفہ مراد ہے. آیت میں اشارہ ہے کہ اہل کتاب عورت مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن نیک چلن، بد چلن عورت وہ یقیناً لڑکے کو بد چلن بنا دے گی اور اس کا ایمان ڈبو دے گی. آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ نکاح وہ لوگ کرے جو اسلام کی تبلیغ اور دعوت کر سکتے ہو، جن میں اتنا جس اور صلاحیت موجود ہے کہ داماد بنے، بہنوئی بنے اور پورے قبیلے کو اسلام پر مائل کر لے. ایسا نہ ہو کہ شادولا آم کے مکانے نمک رس تو نمک نیز شد، یہ بھی عیسائی ہونے لگے. ابھی حال ہی میں محلے میں ایک قدیم نمازی ہے، وہ بڑے تنگ تراکی اور ناچ کرتے ہوئے امریکہ گیا تھا نوکری کرنے. اب بیوی نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، میں عیسائی ہو گئی ہوں. اور کہا کہ میں دو بیٹے ہیں، اور بیٹوں کو کہا اور بیٹی کو کہ اگر تم میرے ساتھ عیسائی ہو تو رہ سکتے ہو، ورنہ جاؤ اپنے باپ کے ساتھ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. امریکہ رہنے پر بہت خوش ہے، امریکہ کا گرین کارڈ کے پیچھے پاگل ہے، لیکن تپیڑے پڑتے ہیں مرنے سے پہلے، مگر عقل اللہ نے نہیں دی کہ حیا اور غیرت آ جائے. اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں کی، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. پتہ چل گیا کہ اہل کتاب وہ ہیں جو ہم سے پہلے کتاب والے ہیں، جو ہمارے باپ دعویٰ کر چکے ہیں، جیسے سکھ گرو نانک والے، قادیانی غلام احمد ماننے والے، پرویزی منکرین حدیث. ہمارے بعد کوئی مذہب اہل کتاب نہیں بنے گا، وہ کفار و مرتد ہوں گے اور ان کے ساتھ مطلق بائیکاٹ ہوگا. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دینے لگے ان کو مہر ان کے، محسنین بیوی بنانے والے ہو، غیر مسافحین نہ صرف پانی نکالنے والے ہو وقتی طور پر، ولا متخذی اخدان اور نہ بنانے والے ہو چوری چپ کے دوست، ومن یکفر بالایمان اور جو کفر کر لے ایمان کے بعد، فقد حبط عمله بس ضائع ہو گیا اس کا عمل، وهو فی الاخرت من الخاسرین اور وہ آخرت میں اور نقصان والوں میں سے ہوگا. اشارہ ہے کہ اگر شکار میں احتیاط نہیں کی، اگر شادی بیاہ میں احتیاط نہیں کی، تو ایمان سلب ہو جائے گا اور کفر کے مرتکب ہو جاؤ گے.